حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطهرين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذه سبيلي عدو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں سورہ یونس سے جس کا تعلق ہے، ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سیرت کے ایک پہلو کی طرف کہ جس جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ سیرت ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان چند دنوں میں اس پورے بڑے موضوع کو نہیں چھیڑا جا سکتا، اور پہلے گفتگو ہو بھی چکی ہے بات دوسری جگہوں پر سیرت کے موضوع پر. لہذا سیرت کے ایک پہلو کو کہ جو پہلو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر تمام انبیاء اور ائمہ میں جو سیرت مشترک سیرت ہے اور ہر جگہ یہ پائی جاتی ہے، جس کی طرف قرآن یہاں پر اشارہ کر رہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دو اے میرے رسول کہ ہاد ہی سبیلی یہی میرا راستہ ہے کہ عدو اللہ علی بصیرت انا و من اتبعنی کہ میں اور جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، اور دعوت دینے کی بنیاد بھی بصیرت ہوتی ہے، بصیرت کی بنیاد پر بلایا جاتا ہے، شعور اور سمجھ کی بنیاد پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. تو یہ سیرت کے اہم ترین حصہ ہے جو دیگر انبیاء میں بھی مشترک ہے، اور قرآن کی آیتوں پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو ہر نبی کی جو پہلی دعوت ہوتی تھی اور جو دائمی دعوت ہوتی تھی، ہر نبی جس حقیقت کی طرف مسلسل دعوت دے رہا ہوتا تھا اور جہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کرتا تھا وہ اللہ کی ذات تھی، توحید. ایک مطالعہ اگر کیا جائے، ایک نگاہ اگر ڈالی جائے قرآن کی آیتوں پر، تو ہر نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا ہے، پروردگار کی طرف بلایا ہے. لہذا انبیاء کی دعوت میں اور غیر انبیاء کی دعوت میں یہی فرق ہو جاتا ہے کہ غیر انبیاء جو اللہ والے نہیں ہیں، یا وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں یا کسی ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق ان سے اپنا ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء ہمیشہ اپنی طرف نہیں بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ کے سوا جب کسی اور طرف بلایا جائے انسان کو تو وہی طاغوت ہو جاتا ہے. قرآن میں جو طاغوت کا مطلب بار بار بیان کیا گیا ہے، اور طاغوت کا لفظ بار بار آیا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ لوگ جو غیر خدا کے ماننے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کی دعوت طاغوت کی طرف ہوتی ہے، وہ طاغوت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. طاغوت یعنی تابوت نہیں کہا جا رہا ہے، طاغوت. کبھی کبھی لفظ میں جو ہے مشکل ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے پورا، وہ خود بیان کر رہے تھے کہ میں نے پورا اشرہ طاغوت کے اوپر پڑھ ڈالا، اور بعد میں کوئی آ کے کہہ رہا تھا کہ آپ نے تابوت کے اوپر بہت اچھی مجلسیں بنی. کبھی ایسا نہ ہو. طاغوت غین سے، طاغوت طغیان سے بنا ہوا ہے، طغا. جیسے فرعون کے لیے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغا، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ طغیان کر رہا ہے. یعنی جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ کر طغیان کرنا شروع کر دے وہ طاغوت ہو جاتا ہے. طاغوت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو غیر خدا کی طرف بلا رہا ہو، چاہے اپنی طرف بلا رہا ہو یا کسی دوسری چیز کی طرف بلا رہا ہو، لیکن اللہ کے سوا کسی کی طرف بلایا جائے، یہ ہے طاغوت. اسی کو کہتے ہیں طغیان. انبیاء اور آئمہ اور اولیاء پروردگار، اس راہ پر چلنے والے، انا و من اتبعنی، میں خود بھی، یعنی نبی کہہ رہے ہیں میں خود بھی اور میری اتباع کرنے والے، وہ فقط اور فقط اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں. جب غیر خدا کی طرف بلایا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی طرف لوگوں کو بلایا جائے، تو چاہے جس کی طرف بھی بلایا جا رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مقدس ذات کی طرف بلایا جا رہا ہو، لیکن یہ طغیان ہونا شروع ہو جاتا ہے. جناب عیسیٰ آئے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن جناب عیسیٰ کی قوم نے نہیں معلوم محبت میں یا نادانی میں، جس وجہ سے بھی عقیدت میں، جناب لوگوں کو بجائے اللہ کے خود جناب عیسیٰ کی طرف بلانا شروع کر دیا. اور قرآن میں آیت نازلی باقاعدہ طور پر کہ اے عیسیٰ، کیا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم اپنی طرف بلاؤ، اپنی ماں کی طرف بلاؤ؟ جناب عیسیٰ کے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کی طرف بھی نہیں بلاتا، میں نے تیرے ہی طرف بلایا ہے. لیکن جناب عیسیٰ کی قوم نے یہ نادانی کی، یہ جہالت کا کام کیا، چاہے وہ محبت ہی میں کیوں نہ کیا ہو، چاہے وہ عقیدت ہی میں کیوں نہ کیا ہو، لیکن جناب عیسیٰ جو اللہ کی طرف لے جانے کا وسیلہ تھے، ان کو آ کر جناب اللہ کے مقابلے میں ایک بت بنا دیا. یعنی جو نبی تھا، جو وسیلہ تھا، اس کو بت بنا دیا. جناب عیسیٰ پر اتنا بڑا ظلم انہوں نے نہیں کیا جو جناب عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو جو ہے آپ نے، چونکہ انبیاء کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے مارا جائے یا مجھے قتل کیا جائے یا مجھے اذیت دی جائے یا میرا مذاق اڑایا جائے یا میری توہین کی جائے، ان سب کی انبیاء کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ انبیاء اپنے، اگر ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کوئی بڑا ریئیکشن بھی ظاہر نہیں کرتے. کبھی کبھی ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کہا جائے تو اس سے بڑھ کر ہمیں جواب دینا چاہیے. انبیاء کو اگر کچھ کہا بھی جاتا تھا، انبیاء کو بہت سخت باتیں کہی جاتی تھیں. اگر انبیاء کو کہتے تھے کہ آپ تو بہت احمق آدمی ہیں، آیت ہے قرآن کی، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاهَةٍ، ظاہر اس طریقے کا جملہ ہے، اے نبی آپ تو احمق ہمیں معلوم ہوتے ہیں، انا لنراک فی ضلالت، اے نبی آپ کو تو میں گمراہ پاتا ہوں، نبی کو آگے کہتے تھے. یعنی ایک ہی واقعہ نہیں، یہ واقعات قرآن نے نقل کیے ہیں. جواب میں نبیوں کا کچھ کام، جواب میں انبیاء آ کر ان کو کوئی، یہ نہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا اسی طریقے سے انبیاء بھی جواب دینا شروع کر دیں کہ نہیں احمق میں نہیں، احمق تم ہو. اینٹ کا جواب پتھر سے اس طرح نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اے نبی، جناب ہود کو اگر کہتے تھے جناب شعیب، کہتے آپ کو تو میں ضلالت میں پا رہا ہوں، آپ کو تو گمراہی میں پا رہا ہوں، آپ کو تو میں احمق سمجھ رہا ہوں، آپ احمق لگتے ہیں مجھے اس طرح سے. تو جواب میں نبی کہتے تھے کہ ما بھی ضلالہ، نہیں گمراہی، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف لے جانے والا ہوں، میں رسول ہوں، میں رب العالمین ہوں. جب وہ کہتے تھے کہ آپ احمق لگتے ہیں تو جواب میں کہتے تھے نا ما بھی صفاہا. یعنی یہ باتیں ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی کہ آخر نبی اتنا نرمی سے کیوں بات کر رہے ہیں. جب اگر کوئی نبی کو احمق یا سفیہ یا گمراہ کہتا تھا تو جواب میں فقط اتنی سی بات کہتے تھے کہ ما بھی ضلالہ، ما بھی صفاہا، نہیں میں احمق نہیں ہوں، نہیں میں گمراہ نہیں ہوں. واقعی یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمیں اگر اپنا بھائی بھی اگر کچھ کہہ دے تو اس کو اور اس سے سخت جواب دیں گے، اور اس سے زیادہ سخت ریئیکشن ظاہر کریں گے. لیکن انبیاء کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں آ کر کچھ کہا جاتا تو جواب میں کہتے تھے نہیں میں یہ نہیں ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں احمق نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو جناب عیسیٰ جو اللہ کی طرف لے جانے کا وسیلہ بن کر آئے تھے، ان کی قوم نے نہایت ہی عقیدت اور نہایت ہی محبت اور نہایت ہی نادانی کے ساتھ وسیلے کو آ کر بت میں تبدیل کر دیا. یہ کام ہو سکتا ہے، ممکن ہے جہالت میں کام کیا جائے لیکن یہ کام ہو سکتا ہے. لہذا انبیاء آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں. انبیاء کی دعوت کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یہ نہیں کہ میری طرف بلایا جائے. انبیاء میں اور ان کی امت میں اور پیر اور مرشد میں فرق یہی ہوتا ہے کہ پیر اور خانقاہی یہ سب لوگ جو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، مرید کو اپنی طرف اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اپنی طرف بلاتے ہیں. دیکھیں ہمیں ابھی پیر مریدی والا نظام اچھا لگتا ہے، انبیاء اور امت والا نظام اچھا نہیں لگتا، امام اور امت والا نظام اچھا نہیں لگتا. جو امام جو ہے اپنی طرف کبھی نہیں بلائے گا، اگر لوگ امام کی طرف رخ بھی کریں گے تو امام لوگوں کے رخ کو اللہ کی طرف موڑ دے گا، اپنی طرف رخ ٹکنے نہیں دے گا. اگر لوگ انبیاء کی طرف رخ بھی کریں گے تو ان کے رخ کو فوراً اللہ کی طرف موڑ دے گا کہ میں اپنی طرف نہیں تمہیں بلا رہا. لیکن پیروں کا کام کیا ہے کہ وہ مریدوں کو اپنی طرف سر بلائیں، اپنے میں الجھا کے رکھیں، اپنے میں فریب دے کے رکھیں تاکہ مرغے چڑھتے رہیں اور کیا کیا آتا رہے. وہ لوگوں کو اپنی ذات میں الجھانا، اور یہ چیز ہم کو بھی جب اچھے نہیں لگنے لگتی ہے تو پھر ہمارا بھی مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہماری تعریف کر رہے ہوں، ہماری واہ واہ ہو رہی ہو، ہمارے ہم سے ہاتھ ملایا جا رہا ہو، ہمارا توجہ لوگوں کی ہماری طرف ہو. اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے اگر دین کے خلاف بھی کچھ کہنا پڑے تو مسئلہ نہیں ہے. لوگوں کو اپنی ذات میں الجھائے رکھنے کے لیے اگر دین کو پامال بھی کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو جاتا ہے کیونکہ مقصد اپنی ذات ہوا کرتی ہے. لیکن جب انبیاء کی تعلیم ہوتی ہے تو انبیاء کی تعلیم میں مجھے پتھر مار دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے 950 سالوں تک پتھر مارا جائے، لیکن میں اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. لہذا جب تک اس جسم میں جان باقی ہے، جب تک اس جسم میں طاقت باقی ہے، جناب نوح جیسا نبی اٹھ کر پھر وہی دعوت دینا شروع کر دیتا، پھر بلانا شروع کر دیتے تھے. یہ نہیں کہ انبیاء گزر گئے، یہ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے. نہیں، بات تو کئی ہزار سال پہلے کی ہے لیکن انداز آج کے لیے بھی ہے. سیرت جو پہلے گفتگو سیرت یہ آج کے لیے بھی ہے، انداز آج کے لیے بھی ہے، جناب نوح جیسا نبی جو پہلے اولو العزم نبی ہیں، جناب آدم کو اولو العزم نبی نہیں کہا گیا بلکہ جناب آدم کے لیے کہا گیا کہ فلم نجد لہ عزما، آدم میں عزم کی تھوڑا کمی تھی، آدم کا عزم اتنا مضبوط نہیں تھا، آدم کا ارادہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن جناب نوح کو اولو العزم نبی کہا گیا، پہلے اولو العزم نبی، ایک ایسا نبی کی جو 950 سال تک اگر انسان اپنی طرف بلا رہا ہو تو اس کے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی استقامت نہیں ہو سکتی، اتنے دنوں تک باقی نہیں رہ سکتا، ٹوٹ جاتا ہے، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اگر بلانے والی ذات اللہ کی طرف ہو تو ہم تو فقط ایک وسیلہ ہیں، ہمیں پتھر مار رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ جناب نوح کی زندگی میں دیکھیں ایک بات میں شاید دوسری جگہ بھی عرض کی ہے کہ ایک وقت انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، بہت توجہ کرے اس بات پر، اگر ساری دنیا اس کے مخالف ہو، سارا ماحول اس کا مخالف ہو، سب مخالف ہو، لیکن اگر گھر کے لوگ اس کے ساتھ ہو تب بھی ایک طرح کا اطمینان ہوتا ہے کہ چلو میرے گھر کے لوگ تو میرے ساتھ ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے محلے کے لوگ مخالف ہیں، ٹھیک ہے قوم پوری مخالف ہے، پوری قوم مخالف ہوتی رہے لیکن گھر کے لوگ اگر اپنے موافق ہیں تو ایک پشت پناہی رہتی ہے، انسان قوت کا احساس کر رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے لوگ تو میرے ساتھ ہیں۔ لیکن جناب نوح ایک ایسے نبی ہیں کہ پوری قوم تو ان کا مذاق اڑائی رہی ہے، گھر کے اندر خود ان کی بیوی بھی ان کا مذاق اڑا رہی ہے، ان کا بیٹا بھی ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس مسئلے پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف تاریخ کا واقعہ پڑھ کے گزر جائے، گھر کے اندر اپنے گھر میں بیٹا اپنا بیٹا اس قدر مذاق اڑا رہا ہے کہ اس کے جان کی فکر کر رہے ہیں، آ تو کشتی میں سوار کر، کشتی آپ نہیں لے کے جائے، میں پہاڑوں پہ جا رہا ہوں، میں آپ کی کشتی کا محتاج نہیں ہوں۔ بیوی بھی ان کا مذاق اڑ رہی ہے، بیوی آنے کو تیار ہے، بیٹا آنے کو تیار ہے، یعنی طوفانوں کو دیکھنے کے بعد جب بیٹا کشتی پہ نہیں آ رہا ہے تو طوفان کے پہلے اس کی حالت کیا رہی ہوگی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب آسمان سے بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے، زمین پورا پانی ابالے ڈال رہی ہے، طوفان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، ایسے وقت میں جب بیوی اور بیٹا نوح کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہیں تو طوفان آنے کے پہلے عام حالات میں کیا رہے ہوں گے، یعنی پوری قوم تو مخالف ہے ہی، جو گھر میں سہارا بن سکتا تھا بیٹا اور بیوی، نزدیک ترین فرد جو انسان کے ہے وہ بھی مخالف ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں جناب نوح کا حوصلہ، جناب نوح کا صبر کہ ایسے حالت میں وہ تبلیغ کرتے رہے، کتنے دنوں تک تبلیغ کرتے رہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، روایت کی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں یہ رہی روایت صحیح ہوگی غلط ہو، قرآن کہتا ہے کہ الف سنہ الا 50، 1000 سال اس میں 50 کم، الف سنہ الا 50، 1000 سال اس میں 50 کم، یعنی 950 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے، یہ نہیں کہ 2-4 دن، یہ نہیں کہ 2-4 مہینے، یہ نہیں کہ 2-4 سال، یہ نہیں کہ 10-20 سال، اتنے سالوں تک پوری قوم مخالف ہے، گھر کے لوگ بھی مخالف ہیں، لیکن جناب نوح کے ارادے میں ذرہ برابر کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں کمی نہ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جناب نوح اپنی طرف نہیں بلا رہے تھے، پروردگار کی طرف بلا رہے، لہذا بھی حوصلے نہیں ٹوٹتے، پھر ارادے نہیں۔ جناب نوح خود بت بن کے نہیں آئے تھے بلکہ وسیلہ بن کے آئے تھے، لہذا ممکن ہے کہ قوم جہالت میں وسیلوں کو بت بنانا شروع کر دے، یعنی جو آئے تھے اللہ کے لیے بجائے یہ کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا جائے، ان کو رکاوٹ بنا دی جائے، کہ جیسا کیا، جیسے کہ اس زمانے میں عرب بھی یہی کہتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا تم بتوں کو کیوں مانتے ہو، یہ مجھے یاد، یہ بات میں پہلے کہہ چکا، قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں یہاں پر، وہ کہتے تھے بتوں کو تم کیوں مانتے ہو، بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ لوگ کہتے تھے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف جائیں۔ توجہ کریں اس مسئلے پر، جب کافروں سے، مکے اور مدینے کے کافروں سے کہا جاتا تھا کہ تم بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر یہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے خدا تک جائیں۔ یہ بہانہ کرتے تھے لیکن خدا کو بھولے ہوئے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے تھے. جب پوچھا جاتا تو کہتے تھے ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک جانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں جا کر دیکھا جاتا تو کہیں اللہ نظر نہیں آتا تھا، اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کا کوئی نام نہیں، خالی بت ہی بت سامنے ہوتے تھے. تو ممکن ہے کہ دھوکے کے طور پر حتیٰ بتوں کو بھی، اور شروعات بھی کبھی کبھی یہیں سے کی جاتی ہے، یعنی یہ بت بھی جو بنائے گئے ہیں شروعات یہیں سے ہوتی ہے. عام طور سے انسان شروع کرتا ہے اللہ تک لے جانے کے لیے، لیکن بعد میں اللہ کو بھول جاتا ہے، سامنے سے بت رہ جاتے ہیں. ایسے کام کیے جاتے ہیں بعض وقت. ممکن ہے کہ ہماری قوم میں بھی ایسا کام ہونا شروع ہو جائے گا، بت کی شکل بنائی شروع کی جانے لگے. پہلے یہ کہیں گے یہ تو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے، بعد میں اللہ کو بھول جائیں، سامنے سے وہی رہ جائے اور کچھ نہ رہ جائے. یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے. یعنی کوئی ایک دن میں بت پرست نہیں ہوتا، بت پرست بننے کے لیے کئی سالوں کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے بہانے کیے جاتے ہیں، بعد میں اللہ کی ذات کو فراموش کر کے خالی بت سامنے رہ جاتے ہیں. یعنی بت پرستی کی تاریخ اگر جا کر دیکھیں تو کوئی ایک دن میں بت پرست نہیں بن گیا. یعنی اپنے ملک میں جو قومیں بت پرستی کر رہی ہیں وہ بھی ایک دو دن میں بت پرست نہیں بن گئے. پہلے انہوں نے وسیلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، پھر وہ جس کو مانتے تھے وہ تو بھول گئی، وہ ذات سامنے بت رہ گیا، جو بت دکھائی پڑ رہا تھا، دکھنے والی چیز. یہ خطرات جو ہیں سامنے آتے ہیں. اب اگر اللہ کی طرف بلایا جائے تو اللہ کی طرف بلانے کے چند اثرات ہیں عزیزو. میں جلدی جلدی بعض اثرات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، یہ اہم مسئلہ ہے، اسی میں سیرت بھی چھپی ہوئی ہے، یعنی سیرت کے اہم ترین نقطے اس میں پوشیدہ ہیں. اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں پہلی صفت جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ استقامت ہے. استقامت یعنی کیا؟ آپ اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے استقامت کو؟ ریزیڈنس. استقامت یعنی مضبوطی سے باقی رہنا. ڈٹرمنیشن تو دوسرا لفظ ہے، ہاں مضبوط ڈٹرمنیشن وہ لگے، لیکن یعنی ایک عمل پر انسان مضبوطی سے باقی رہے، اس میں بھی ذرہ برابر لغزش پیدا نہیں ہو. صبر کے معنی بھی یہی ہیں. صبر کے معنی ہم کبھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آ کر مجھ پہ ظلم کریں، ہم ظلم کو برداشت کریں، یہ صبر نہیں، یہ صبر کے بالکل خلاف ہے. صبر کے معنی یہ ہے کہ جس حق کو ہم نے اپنایا ہے اس حق پہ ہم مضبوطی سے باقی رہیں، چاہے کتنا ہی زیادہ ہم پر ظلم کیوں نہ کیا جائے، حق کو نہیں چھوڑے. کربلا والوں کا صبر بھی یہ نہیں کہ لو آؤ مجھے مار لو، میں مار کھانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ کربلا والوں کا صبر یہ ہے کہ ہم باطل کی بیعت نہیں کریں گے چاہے کتنی ہی تلواریں کیوں نہ چلیں ہم پر. تلوار برداشت کرنا یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں آخری لمحے تک خون کے کھڑے رہنا اور آخری لمحے تک ڈٹے رہنا، اسی کو کہتے ہیں استقامت. استقامت یعنی مضبوطی سے باقی رہنا، یہ بہت ہی اہم صفت میں سے ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر مضبوطی سے باقی رہے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہونا شروع ہوتے ہیں، ملائکہ آ کر مدد کر رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اب یہ میں مختصر میں چونکہ یہ جو میں چند صفتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ہر صفت ایک پوری مجلس کے لائق ہے، یعنی ضروری ہے، لیکن نہ اتنی فرصت ہے نہ اتنا وقت ہے، میں خالی جلدی سے آپ کی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہوں گا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے نتیجے میں انسان میں استقامت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ کسی سے نہیں گھبراتا، پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، پھر اس کے حوصلے پست نہیں ہوتے، پھر اس کے حوصلے نہیں ٹوٹتے، پھر شعب ابی طالب میں رکھا جائے تب بھی اس کے حوصلے نہیں ٹوٹتے، وہ ایک دو دن نہیں، چار چھ دن نہیں، تین سالوں تک اس طرح سے رسول اللہ کو ان کے پورے گھرانے کو رکھا گیا کہ بہت دنوں میں درختوں کے پتے اور گھاس اور پھوس اور چھالے کھا کھا کر زندہ رہنا پڑا، کیوں غذا نہیں لے سکتے تھے. غذا مکے کے لوگوں نے سخت سنکشن لگا دیا تھا کہ کچھ نہ بیچا جائے، کچھ نہ خریدا جائے. باہر کے لوگ بھی اگر آتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو یہ لوگ جلدی جلدی جا کے سب کچھ خرید لیتے تھے تاکہ شعب ابی طالب میں رہنے والوں تک کوئی چیز نہ پہنچ پائے، وہ کچھ خرید نہ پائے. سخت ترین زندگی گزارنی پڑی، لیکن ان کے استقامت میں ذرہ برابر بھی حرف نہیں آیا، ذرہ برابر بھی استقامت نہیں جوٹی. حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کی شب میں، جنگ بدر کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، پہلی جنگ، اسلام کی پہلی بڑی اہم جنگ تھی، جہاں دشمن کا لشکر سامنے 1000 تمام اسلحوں سے لیس، اور ادھر 313 لوگ جن کے پاس چند تلواریں ہیں، 2-3 گھوڑے ہیں، نہ اسلحہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ جوان ہے، بوڑھے سب ملا کر جو 313 لوگ، ایسی جنگ ہونے والی ہے. لیکن جنگ شب، جنگ بدر کی شب میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اول شب سے لے کر نماز صبح تک، صبح کے عالم تک، رسول اللہ ایک درخت کے نیچے ایسے انداز سے اللہ کی عبادت کر رہے جیسے کچھ کل ہونے والا ہی نہیں ہے، جیسے جنگ کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ہونے ہی والا نہیں. اتنا اطمینان کے ساتھ، اس قدر سکون کے ساتھ. تو جرمان یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے اور اللہ کے لیے کچھ کیا جائے، تو وہاں پر اضطراب نہیں ہوتا، وہاں پر ڈر نہیں ہوتا، وہاں پر خوف نہیں ہوتا، وہاں پر پریشانی نہیں ہوتی. اس قدر استقامت کے ساتھ کوئی لا کر 1000 طرح کے ہیلے کیے گئے، 1000 طرح کے بہانے کیے جائے، مکے میں کیا کیا نہیں کیا گیا رسول اللہ کے لیے، لیکن رسول اللہ کی استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا. دوسری صفت جو پیدا ہوتی، میں خالی نام لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، استقامت کا لفظ بہت ہی ہے، میں استقامت کا موضوع بہت زیادہ ہے میں، حتیٰ عام انسان کی زندگی میں، یہ نہیں کہ رسول اللہ میں یہ صفت پائی جاتی تھی، نہیں، استقامت جس انسان میں استقامت پیدا ہو جائے کسی بھی مسئلے پر، تو اس کی کامیابی پہلے ہی دن سے لکھی ہوئی ہے، یعنی اگر استقامت ہے. اگر استقامت نہیں ہے تو روزانہ اس کو تبدیل کیا جائے گا، روزانہ اس کے لیے سازش کی جائے گی، روزانہ اس کے لیے ماحول بنایا جائے گا، روزانہ وہ تبدیل ہوتا رہے گا. لیکن استقامت اگر ہے تو 950 سال تک پتھر مارے جائیں گے لیکن ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوگی. استقامت اگر رسول اللہ کے ساتھ، اگر اتنے پتھر مارے گئے، رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، لا کر اونٹ کی آنت کو رسول اللہ کے اوپر ڈال دیا، آنت سمجھ رہے ہیں نا، پیٹ کے اندر جو آنتیں ہوتی ہیں، اونٹ کی آنت، بہت بڑی سی آنت، رسول اللہ نماز پڑھتے تھے لا کر ایسے آنت ڈال دی جاتی، رسول اللہ سفر سے گزر رہے ہوتے، راستے سے گزر رہے ہوتے تو کوڑے ڈال دیے رہے ہوتے. لیکن یہ استقامت کی حالت تھی کہ ذرہ برابر، حتیٰ راستے میں بھی تبدیلی پیدا نہیں کرتے تھے جب یہ راستہ بدل دیا جائے، کیونکہ وہی استقامت پھر ایمان لانے پر مجبور کرتی ہے انسان. اور ایک دوسری صفت جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا، کہ پھر نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی رہتی ہے، نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ اہم صفتیں ہیں. ہم یہ صرف نہیں بیان کر رہے کہ رسول اللہ میں یہ پائی جاتی تھی، ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے لیے عمل انجام دینا شروع ہو جائے تو یہ صفت تھوڑا تھوڑا ہر انسان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہی وہ فضیلتیں ہیں، ہم کہتے ہیں فضائل، فضائل کی دنیا، فضائل کی دنیا یہی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، امیر المومنین کے فضائل. امیر المومنین کے فضائل یہ ہیں کہ استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، انداز میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، خوشی اور غم کسی بات کا نہیں ہوتا تھا، کچھ آئے تب بھی اس کی کوئی خوشی نہیں، کچھ چلا جائے تو اس کا غم نہیں، کیونکہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. غم اور خوشی اسے ہوتی ہے جو سب کچھ اپنے لیے سمجھ رہا ہوتا ہے، ساری دنیا کا مرکز اپنی ذات کو سمجھ رہا ہوتا ہے. یعنی بہت معمولی انسان ہے، مثلا ہم جیسے لوگ بہت ہی معمولی انسان ہیں، لیکن اتنا معمولی انسان ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا کا مرکز اپنی ذات کو سمجھتے ہیں. لہذا اگر کوئی میرا مخالف ہو گیا، میرا اگر مخالف ہو گیا تو میرا مخالف وہ سب سے بڑا کافر ہے، سب سے بڑا مشرک ہے، سب سے بڑا بے دین ہے، سب سے بڑا کیوں یہ ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا دشمن نہیں، میرا دشمن ہے. تو جو بار ہے، اگر کسی کی مخالفت اللہ کے لیے کی جائے تو وہ مخالفت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر مخالفت کی جائے اپنی وجہ سے، تو جو بار ہے، کیوں اپنی وجہ سے؟ اس لیے کہ مرکز پوری دنیا، اس پوری کائنات کا مرکز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہزار اعتراض کرتے ہیں. مثلا اگر سورج نکلا ہو لیکن ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہو تو ہم اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، عجیب نگاہوں سے دیکھ آج کیوں دھوپ نکل آئی ہے، آج تو بارش ہونا چاہیے تھی, بارش ہو گئی, اگر ہمارے حق میں نہیں ہے تو ہم بارش پر اعتراض کر رہے ہیں کہ بارش کیوں ہو رہی ہے, میرے حق میں صحیح نہیں ہے, اچھی نہیں ہے. کیوں اس نے کسان اگر اپنے ذات کو مرکز نگاہ میں رکھ کر فیصلے کر رہا ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا, یہ غلط ہو رہا, یہ اچھا ہو رہا, ایسا کیوں ہو رہا, یعنی اگر نہ بھی کہے تو اس کے دل سے اعتراض نکل رہا ہوتا کہ یہ بارش کیوں ہو رہی ہے, یہ دھوپ کیوں ہو رہی ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پوری کائنات کا مرکز اپنے آپ کو سمجھتا ہے. بادل بھی حرکت کرے تو اس کے مطابق حرکت کرے, زمین بھی حرکت کرے تو اس کے مطابق حرکت کرے, سورج بھی دکھے تو اس کے مطابق دکھے, لوگ بھی اگر کچھ کریں تو اس کے مطابق کریں, بیوی اگر اس کے کچھ مخالفت میں کر رہی ہے, حق کر رہی ہے لیکن ناراض ہوتا ہے, بچہ اس کے مخالفت میں کچھ کرے, حق کر رہا ہوتا ہے لیکن ناراض ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات کو اس نے اس پوری کائنات کا مرکز بنا کے رکھا ہے. لہذا جو اس کے مطابق ہے وہ صحیح ہے, جو اس کے مخالف ہو جائے وہی غلط ہے. لیکن انبیاء اپنی ذات کو مرکز نہیں بناتے, انبیاء جس کو اللہ نے لوگوں کے درمیان میں مرکز بنا دیا ہے وہ خود کو اپنی ذات کا مرکز نہیں بناتے. یہ بہت ہی اہم بات ہے. یعنی رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے خود مرکز بنایا ہے, لیکن رسول اللہ اپنی ذات کو لوگوں کا مرکز نہیں بناتے بلکہ اللہ کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہوتے ہیں. اور جب خود کو مرکز نہ بنایا جائے تو پھر نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوشی ہوتی ہے. یہ سارا غم اور جو خوشی ہمارے ساتھ لپٹی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اس پوری زندگی میں اپنی ذات کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے. لہذا ہمارے فائدے میں کچھ ہونے لگے تو بڑی خوشی کی بات ہے, ہمارے نقصان میں ہونے لگے, ساری دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہو لیکن میرے لیے اگر نقصان دہ ہے تو یہ بڑی نقصان کی بات ہے, بڑی غلط بات ہو رہی ہے نا. دھوبی نے کپڑے ڈالے ہیں دھل کے, اگر بارش ہو گئی تو بہت غلط ہوا. اب یہ بارش, اس سے درخت اگیں گے, اس سے پودے ہوں بنیں گے, اس سے پھل آئے گا, اس سے ساری دنیا کو نعمتیں ملیں گی, لیکن میرا کپڑا جو ہے وہ خشک نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا بہت غلط ہو رہا ہے نا. کمہار نے مٹی کے برتن بنا کے رکھے ہیں, وہ بارش ہو گئی یہ برتن جو خراب ہو گئے, یہ بہت غلط ہو گیا. مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ کیوں غلط ہو رہا ہے؟ یعنی صرف کمہار کی مثال نہیں, یہ اپنی بھی مثال ہے کہ ہم اتنے سارے فیصلے روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں, روزانہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں دل کے اندر, کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات کو مرکز بنایا. لیکن جو اپنی ذات کو مرکز نہیں بناتے ان کے 6 مہینے کے بچے پر بھی آ کر تیر لگتا تو کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات مرکز نہیں ہے. رزن بقضائک و تسلیما لامر الہی راضیا برضاک و تسلیما لامر. ان کے جوان بیٹے کے پہلو میں آ کر نیزہ مارا جائے وہ کہتے ہیں میں اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں. ان کے خوش گلے پر شبر خنجر چلا رہا ہو لیکن وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں. یہ راضی ہونا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. کربلا والوں سے راضی ہونا سیکھے انسان. یہ تو ہم کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کبھی 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 کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اللہ ہم سے راضی. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے, لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود کتنا راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر. اللہ کا راضی ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یہ بھی اہم مسئلہ ہے, لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم کتنا راضی ہیں. اور اگر راضی ہونا جا کر دیکھا تو کربلا والوں کو جا کر دیکھے اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد کتنا راضی ہیں وہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ کس قدر راضی ہیں اللہ کے سارے فیصلوں. امام حسین علیہ السلام کس قدر راضی ہیں, رضا کتنی زیادہ ہے وہاں پر. یہ نہیں کہ صرف اللہ راضی ہے, یہ دیکھیں خود حسین ابن علی کس قدر راضی ہیں. یعنی کہ ایک بارش میں اگر تھوڑا فرق آ جائے تو ہمارا اعتراض شروع ہو جائے, دل کے اندر سے سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے. نہیں, حسین ابن علی ہے کہ پورا گھر ایک دن میں چلا جا رہا ہے لیکن اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے, راضی ہے اسے. بار بار یہ جملہ میدان کربلا میں ادا کیا گیا, بار بار یہ جملہ ادا کیا, راضی ہے رسول اللہ, ہمیشہ راضی ہیں. شعب ابی طالب میں لے جا کے رکھا جائے تب بھی رسول اللہ راضی ہے, شکایت نہیں ہے, نہ خوش ہو رہے ہیں نہ غمزدہ ہیں. خوش و غم فقط ہے وہ اللہ کے لیے,
لہذا جنگ احد میں آ کر اتنا بڑا نقصان ہو اور اتنے بڑے نقصان کے بعد رسول اللہ کے حوصلے پست نہیں ہوتے، اور جنگ فتح مکہ میں آنے کے بعد اتنی بڑی فتح ہو جائے تو اس فتح کو پانے کے بعد رسول اللہ خوش نہیں ہوتے. دیکھیں انداز وہی ہے، چونکہ سیرت کہتے ہی اسی کو، انداز انسان کا نہیں بدلے. جب مارے جانے لگے تو سارے حوصلے ٹوٹتے چلے جائیں، نا امید ہوتے چلے جائیں، مایوس ہوتے چلے جائیں، ارے یہ تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. جنگ بدر میں ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ سارے مسلمان جو تھے وہ پہاڑوں پر بھاگ رہے تھے، جو چند لوگ بچے تھے وہ شہید ہو رہے تھے، امیر المومنین اتنے زخم کھا کے واپس پلٹے ہیں جنگ احد میں. امیر المومنین جو حفاظت کر رہے تھے رسول اللہ کی، اس قدر زخم کھا کر پلٹے ہیں. کم سے کم جو زخم بتایا جاتا ہے وہ 17 گہرے زخم، ورنہ بعض روایتوں میں اور زیادہ زخم، گہرے زخم کھا کے آئے ہیں امیر المومنین. کیونکہ وہاں معجزے کی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے، جنگ لڑ رہے تھے، کوئی بھی جنگ معجزے کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے. ایک جنگ میں رسول اللہ امیر المومنین کو معجزہ نہیں، وہ بھی وہاں پر ایک اللہ کا ایک اختیار ظاہر کرنا تھا، اس کے لیے فوراً بتا بھی دیا کہ ما قلات و باب الخیبر بقوت ربانیہ بقوت جسمانیہ بل قلات و بقوت ربانیہ. میں نے باب خیبر کو اپنے جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ربانی طاقت سے اس کو اکھاڑا ہے. چونکہ جسمانی طاقت سے باب خیبر جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا جاتا، وہاں پر ضرورت تھی اور وہاں پر آ کر بیان بھی کر دیا کہ میں نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ربانی طاقت سے اس کو اکھاڑا ہے، باہر نکالا ہے. لیکن اور جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ جنگ معجزوں کی جنگ نہیں تھی. اگر معجزوں کی جنگ ہوتی تو جنگ احد میں اتنے زخم نہیں کھاتے امیر المومنین. تو جنگ احد کی حالت یہ ہے کہ سارے مسلمان ادھر بھاگ رہے ہیں، قرآن نے بہت اچھا منظر کھینچا ہے، اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. رسول اللہ کے زبردست حامی جناب حمزہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، امیر المومنین اتنے زخم کھا کے واپس پلٹے، رسول اللہ خود زخمی ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، دہن زخمی ہو گیا، ایسی حالت میں ہے. لیکن ایسی حالت ہونے کے بعد بھی رسول اللہ مایوس نہیں ہے، نا امید نہیں ہو گئے، غمزدہ نہیں ہو گئے ہیں، ساری دنیا تاریک نہیں نظر آ رہی ہے. یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے لیے کچھ کام ہو. اسی جنگ خندق میں ایک صحابی کے پاس سے گزرنا ہوا، چونکہ اعلان ہو رہا تھا کہ رسول اللہ قتل ہو گئے، قد قتل محمد، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے. ایک دشمن صحابی کے پاس سے گزرا، یہ کہتا ہوا کہ محمد قتل ہو گئے. وہ زخمی تھا، بہت زیادہ زخمی تھا، آخری حالت میں تھا. جب لوگوں نے اسے کہا آگے کہ آپ کے رسول قتل ہو گئے، تو اس نے آواز دی رسول اللہ قتل ہو گئے، لیکن رسول اللہ کا اللہ تو زندہ ہے، جو محور اللہ کی ذات ہے، رسول قتل ہو گئے. لیکن جب بعد میں اس کو خبر دی کہ نہیں رسول اللہ زندہ ہے، تو آخری وقت میں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہاں رسول اللہ زندہ ہے. لیکن رسول اللہ کے قتل ہونے کی بھی اگر خبر دی جائے تو رسول اللہ نے ان کو اس طرح کی تربیت کی ہوئے تھے، ہاں اگر رسول اللہ قتل بھی ہو جائیں تو رسول اللہ کا اللہ تو زندہ ہے، رسول اللہ کا خدا تو زندہ ہے. لیکن ایک دوسری صفت پیدا ہوتی ہے، پھر نہ کچھ آنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ کچھ جانے کا غم ہوتا ہے، جس کو قرآن نے ایک آیت میں آ کر خلاصہ کر کے لکئی لا تاسو، سورہ حدید کی آیت، بہت اہم آیتوں میں سے، لکئی لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کچھ چیز کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوتا اور کسی چیز کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی. میدان کربلا میں اتنا سب کچھ حسین ابن علی کے چھن گیا، لیکن کسی بھی چیز کے جانے کا غم نہیں ہے. دیکھیے فطری طور پر رونا گریا کرنا یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن حسین ابن علی شرمندہ نہیں ہے کسی عمل پر، پشیمان نہیں ہے کسی عمل پر، مضطرب نہیں ہے کسی عمل پر، چاہے جو کچھ بھی جا رہا ہے اس جانے پر، بجائے پشیمانے کے بار بار اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں، راضی ہے. تو ایک دوسری صفت یہ پیدا ہوتی ہے. ایک تیسری صفت یہ پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود بینی نہیں ہوتے، خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، خود پرست نہیں ہوتے، خود نگر نہیں ہوتے، خود پرستی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، فقط اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کا مقصد اپنی ذات ہوتی ہے. یہ ساری صفتیں خود بخود انسان میں، اور اس کے نتیجے میں پھر اخلاص پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، خالص ہونا چلا جاتا ہے انسان، مخلص ہونا چلا ہو جاتا ہے، محبت اس کی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ صفت ایک بہت بڑی صفت جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، بہت ہی بری اخلاقی صفت انسان میں یہ ہوتی ہے کہ انسان خود نگر ہو جائے، فقط اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. نگاہ اگر اپنی ذات کے اوپر ہو. دیکھیں کبھی کبھی انسان جو ہے اپنے گھروں میں اتنی تصویریں خود اپنی لگائے ہوتا ہے, یہ تو اپنی تصویریں صرف وال پیپر میں اٹھا کے دیکھیں, موبائل اسکرین پہ آ کر دیکھیں, کمپیوٹر میں جا کے دیکھیں, لیپ ٹاپ میں جا کے دیکھیں, ہر جگہ اس کی اپنی تصویر نظر آتی ہے. یہ اتنی اپنی تصویر اس لیے لگی ہوتی ہے, انسان خود بین ہو جاتا ہے, خود نگر ہو جاتا ہے, خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی کسی اخلاقی بیماری کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں انسان کو پیدا, اور یہی چیزیں بڑھتے 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 پھر انسان کی آرزو بڑھتی رہتی کہ ہمارا نام آ جائے اخباروں میں, میرا نام آ جائے یہاں پہ, میرا نام آ جائے یہاں, میرا تذکرہ ہو جائے, یہ پوسٹر چھپ جائے, یہ سب. یہ خود پسندی اس قدر بڑھ جاتی ہے انسان کی کہ اس کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں پاتا. دین کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن خود پر نگاہ ہوتی ہے. توجہ کر رہے ہیں, کام دین کا ہو رہا ہے, کام مقدس ہو رہا ہے, لیکن نگاہ خود پر ہوتی ہے. یہ صفتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ادعو الی اللہ نہیں ہو, بلکہ اللہ کی طرف نہیں بلانے کے لیے ہو, بلکہ اپنی ذات کی طرف بلایا جاتا. یہ ایک اہم تیسری صفت پیدا ہوتی ہے. پھر اسی سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے, دکھاوا پیدا ہوتا ہے. یعنی بڑے بڑے کام کرتا ہے انسان, لیکن دکھاوا, تصنعی کام, بناوٹی کام بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جہاں الہی کام ہوتا ہے وہاں پر کوئی چیز تصنع نہیں ہوتی, کوئی چیز بناوٹی نہیں ہوتی. جو کچھ ہوتا ہے دل سے ہو رہا ہوتا ہے, جو بات ہو رہی ہوتی ہے دل سے ہو رہی ہوتی ہے, جو انداز ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے, کچھ دکھاوا اس میں نہیں ہوتا. ہم یہاں بہت ہی بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیں لیکن سارا کام لگ رہا ہے جیسے دکھاوے والا کام ہو رہا ہو. اہل بیت علیہ السلام سے محبت ایک حقیقی چیز ہے, واقعی محبت ہے, واقعی مومنین کے درمیان دلوں محبت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو محبت پائی جاتی ہے. ملنگ ترین آدمی کو بھی جا کے دیکھے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. واقعی محبت کے مسئلے میں دل میں محبت ہے, محبت حقیقی ہے, لیکن کام سب دکھاوے والے ہوتے ہیں, کام بناوٹی ہوتے ہیں, گفتگو بناوٹی ہوتی ہے, انداز گفتگو بناوٹی ہوتا ہے, تقریر پر گفتگو بناوٹی ہوتی ہے, ہر جگہ تصنعی انداز نظر آ. یہ تصنعی چیز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کو بیچ سے ہٹا دیا گیا ہے, اٹھا لیا گیا. تو رسول اللہ کی سیرت کا ایک اہم ترین حصہ جو قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی اللہ, اللہ مصلحت. چوتھی صفت مصلحت پسندی, مصلحت پرستی. مصلحت کا لفظ سنتے ہیں نا, مصلحت نہیں, مصلحت یعنی کیا ہے؟ یہ لفظ سنتے ہوں گے, یعنی ہر کام دیکھیں اسے مصلحت کہاں پائی جاتی ہے, بہتر ہے کہ نہیں, اور وہ مصلحت کا سارا مرکز انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے. میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں یہ کام ہو, لیکن کب تک ہو؟ اس وقت تک ہو کہ جب میری مصلحت کے مطابق ہے. اگر میری مصلحت کے خلاف ہو گیا تو چاہے کتنا ہی بڑا کام اسے نہیں ہونا چاہیے. کوفے والے امام حسین اسلام کو بلا رہے تھے, لیکن کب تک بلا رہے تھے؟ اس وقت تک بلا رہے تھے جب تک میری مصلحت کے مطابق ہو. جو حسین ابن علی آئیں گے تو کوفے میں جو مال غنیمت آئے گا وہ خود نہیں کھائیں گے, ہم کو کھلائیں گے. یہ اتنا کوفے کے لوگ جانتے تھے کہ یزید کی حکومت ہوگی, یزید کا گورنر آئے گا تو وہ خود کھا جائے گا, اپنوں میں تقسیم کرے گا. لیکن حسین اگر آئیں گے, رسول اللہ کا نواسا آئے گا, فرزند علی آئے گا, وہ خود نہیں کھائے گا, وہ مال غنیمت ہمیں دے گا, وہ اپنا مال بھی ہمیں دے گا. لہذا حسین ابن علی کو بلا رہے ہیں, 12,000 خط لکھے, ایک ایک دن میں 600-600 خط حسین ابن علی کے پاس آتے تھے. تاریخ میں کسی بھی انسان کے پاس اتنا خط نہیں آیا ہے چند دنوں میں جتنا حسین ابن علی کے پاس آیا ہے. ایک ایک دن میں 600-600 خط آتے تھے, ایک ایک خط میں 20-20 لوگوں کی دستخطیں ہوتی تھیں. امام آ جائیں, آپ آ جائیں, جملے بھی وہ خطوط لکھے ہوئے موجود ہیں, بعض خط کی عبارتیں, بار بار جملہ آپ جلدی آ جائیں, الاجل الاجل, آپ جلدی آئیں جلدی آئیں. لیکن یہ جلدی آئیں کس لیے آئیں؟ اس لیے آئیں کہ آپ آ جائیں گے تو یزید کی حکومت نہیں ہوگی یہاں پر, کیونکہ یزید کی حکومت ہوگی تو وہ ہمیں مارے گا بھی اور ہماری دولت بھی کھا جائے گا. آپ آئیں گے تو نہ آپ ہمیں ماریں گے نہ ہمارا مال کھائیں گے. یہ امام کی محبت میں نہیں بلایا جا رہا ہے, توجہ کریں, امام کو امام سمجھ کے نہیں بلا رہے ہیں. کوفے کے لوگوں نے حسین ابن علی کو امام سمجھ کے نہیں دعوت دی تھی, کوفے کے لوگوں نے حسین ابن علی کو اپنے فائدے کے لیے دعوت دی تھی. لہذا جب تک انہیں لگ رہا تھا کہ میرا اپنا فائدہ ہے, وہ وہ مسلسل 600-600 خط ایک دن میں لکھ رہے تھے, آ جائیں آ جائیں آ جائیں. لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ حسین ابن علی آئیں گے تو تھوڑا سا قربانی دینی پڑے گی, تھوڑا ممکن ہے جان دینی پڑے, تھوڑا ممکن ہے لڑنا پڑے, تو کہا اب آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مصلحت کے لیے بلا رہے تھے. جب اپنی مصلحت کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہیں تک بلایا جائے گا جب تک اپنی مصلحت باقی ہو. لذیذ بہت سارے کلمے جب کبھی استعمال کرتے ہیں, ہماری مصلحت میں نہیں ہے یہ کام, مصلحت میں نہیں. کبھی یہ دیکھیں کہ یہ ہماری اپنی مصلحت میں نہیں ہے, یہ دین کی مصلحت میں نہیں ہے. رسول اللہ کی سیرت میں کبھی اپنی مصلحت نہیں دیکھی جا رہی ہوتی تھی, دین کی مصلحت دیکھی جاتی تھی. امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اپنی مصلحت نہیں تھی. امام حسن علیہ السلام کی اگر اپنی مصلحت دیکھی جاتی تو امام حسن علیہ السلام نے سب سے اچھا کام یہ تھا کہ ایسے وقت میں جب ایسے ظالم کے سامنے صلح کرنی پڑ رہی تو امام اپنی جان جا کر دے دیتے, یہ بہت اچھا تھا. امام کو بہت پسندیدہ عمل ہوتا, یہ بہت زیادہ امام کی اپنی ذاتی مصلحت میں ہوتا ہے نا. جو ایسے صلح کے نتیجے میں امام کو 10 سال جو زندگی گزارنی پڑی وہ بہت ہی سخت زندگی تھی, بہت ہی دردناک زندگی تھی, بہت ہی مصیبتوں کی بھری زندگی تھی. لیکن امام کبھی اپنی مصلحت نہیں دیکھتا, دین کی مصلحت دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی بھی اللہ کی ہے, موت بھی اللہ کے لیے ہے. زندگی بھی اللہ کے لیے, موت بھی اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہم جا کر قربانی دے دیں, نہ, موت بھی اللہ کے لیے ہے جس طرح زندگی اللہ کے لیے. لہذا اپنی پسند کی قربانی نہیں دی جائے گی, اللہ کی پسند کی قربانی دی جائے گی. لہذا اگر امام حسن علیہ السلام اپنی مصلحت دیکھ رہے ہوتے تو وہاں پر قربانی دے دینا امام کے لیے بہت ہی آسان تھا, ایسے لوگوں کے سامنے جا کر صلح کرنا اس کے مقابلے میں. لیکن امام نے کبھی اپنی مصلحت نہیں دیکھی, دین کی مصلحت. یہ جو مصلحت کی باتیں ہوتی نا, مصلحت بہت زیادہ غالب آتی ہے. بہت سارے لوگ سے اس لیے خاموش بیٹھے کہ مصلحت نہیں, ابھی بولنا مصلحت نہیں, ابھی کچھ کہنا مصلحت نہیں ہے, ابھی آواز دینا مصلحت نہیں ہے. یہ مصلحت کس کی مصلحت میں نہیں ہے؟ یہ دین کی مصلحت میں نہیں ہے کہ آپ کی مصلحت میں نہیں ہے؟ یہ طے ہونا چاہیے نا. حسین ابن علی بھی یہ کہہ سکتے تھے, اگر اپنی مصلحت دیکھی جاتی تو میدان کربلا میں آنا حسین ابن علی کی مصلحت نہیں ہے, اس سے بڑی مصلحت کی بات اور کہاں ہوتی ہے؟ یہ کون سی مصلحت ہے کہ اس میں جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی قربانی پیش کر دی جائے؟ چلو قربانی پیش کرنا تو ہمارے گھرانے کا کام ہے. یہ کون سی مصلحت ہے جس میں نبی زادیوں کو لے جا کر بازار میں جانے کے لیے آمادہ کر دیا جائے؟ اگر اپنی مصلحت دیکھی جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی حسین ابن علی کربلا آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن حسین ابن علی کی ذات وہ نہیں ہے جو اپنی مصلحت کو دیکھ رہی ہے, وہ فقط دین کی مصلحت کو دیکھ رہی ہے. مصلحت دیکھی جاتی ہے لیکن کس کی مصلحت؟ جب مصلحت پرست ہو جاتے ہیں وہ ہر جگہ فقط اپنی مصلحت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ کی سیرت کا ایک اہم حصہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ مصلحت پرستی کہیں پر نہیں تھی, جو بھی مصلحت تھی فقط دین کی مصلحت تھی, اپنی ذات کی کوئی مصلحت نہیں تھی. ہمیں مارا جائے, ہمیں اذیت کی جائے, ہمیں پریشان کیا جائے, جو کچھ بھی کیا جائے, شب ہجرت بھی نکلے تو اپنی مصلحت کے لیے نہیں نکلے کہ میری جان بچ جائے. کبھی کبھی نادانی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ اپنی جان, یعنی رسول اللہ کی ذات ایسی ذات تھی معاذ اللہ کہ اپنے بھائی کی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنی جان بچا کے چلے گئے. ایسے تھے رسول اللہ معاذ اللہ. رسول اللہ اپنی مصلحت کے لیے شب ہجرت نہیں گئے ہیں, رسول اللہ اللہ کی طرف سے ایک مشن لے کے آئے تھے اور اس مشن کو باقی رکھنے اور زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا ہجرت کرنا. اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے ہجرت ضروری تھی. رسول اللہ کی ذات ایسی نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو, اپنے جوان بھائی کو, اپنے 23 سال کے بھائی کو جو ہے وہ ان کی جان خطرے میں ڈال دے اور اپنے 53 سال کے ہو کر اپنی جان بچا کر معاذ اللہ چلے جائے باہر. یہ تو ایک عام آدمی بھی نہیں کرتا, یہ ایک معمولی انسان بھی یہ کام نہیں کرتا. کیا رسول اللہ کو معاذ اللہ اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے دنیا میں؟ نہیں, رسول اللہ ایک مشن لے کے آئے تھے, اور ایک ایسا مشن جو قیامت تک کے لیے مشن تھا، اس مشن کی حفاظت کرنے کے لیے پہلے تمام مسلمانوں کو بھیج دیا، مسلمان لوگ پہلے جا چکے ہیں، لوگوں کی ہجرت پہلے ہو چکی ہے خاموشی کے ساتھ، سب کو ہجرت کرانے کے بعد اب رسول اللہ کے جانے کی باری ہے، لیکن رسول اللہ کو بھی وہاں تک پہنچنا ہے، کیوں؟ تاکہ دین کی مصلحت، دین باقی رہ جائے۔ ہاں، اب ایسے وقت میں جو بھی جان دینا پڑے، جو بھی قربانی دینی پڑے، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ عرض کریں، گفتگو تمام کریں، کہ جب اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہاں پر وحدت ہوتی ہے، وہاں پر جنگ نہیں ہوتی۔ ٹکراؤ وہیں پر پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے، اسی سے جہاں اللہ، جو قرآن کہتا ہے کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے کبھی لڑتے نہیں، اختلاف نہیں کرتے، اختلاف کی صورت ہی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں خود اپنا نفس جا فتنہ شامل ہو جاتا ہے۔ میدان کربلا کے اس پہلو پر نہیں معلوم کبھی توجہ کی گئی کہ نہیں کی گئی، کہ عام طور سے نارمل حالات میں، اچھے حالات میں انسان اختلاف نہیں کرتا، لیکن جب سختیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً دو بھائی اگر ساتھ میں رہ رہے ہیں، عام حالات میں ان سے کوئی ٹکراؤ، چونکہ بھائی ہیں، ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ساتھ میں کیوں لڑیں گے؟ اگر نعمتیں ہوں، نعمتوں کی فراوانی ہو، گھر میں سب کچھ موجود ہو تو کاہے نہیں لڑیں گے، کوئی نہیں لڑتا، اچھے حالات میں نہیں لڑتے، مگر یہ کہ شریر لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہی دو بھائی جو خونی بھائی ہیں، ساتھ میں بچپن میں کھیلے ہیں، ساتھ میں رہے ہیں، اگر ان کے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہوتی تو یہی ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں، یہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر بڑا تھا، ہر طرف سامان موجود تھا، ابھی ٹکراؤ نہیں تھا، لیکن زمین چھوٹی ہونے لگی، گھر چھوٹا ہونے لگا، اب ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہمارا زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ان کا کم ہو جائے۔ یہ ٹکراؤ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب تھوڑا سختی آتی ہے، تھوڑا کمی پیدا ہوتی ہے، تھوڑا مشکل پیدا ہوتی ہے، اب وہ جو ایک آگوش میں پلے ہوئے ہیں وہ بھی ٹکرانے لگتے ہیں، جس کی رگوں میں ایک خون، جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ بھی ٹکرانے لگتے ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہی وہ ٹکرانے لگتے ہیں۔ کب ٹکراتے ہیں؟ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب سختیاں آتی ہیں، جب کمی پیدا ہوتی ہے، جب تکلیف پیدا ہوتی ہے، اچھے حالات میں نہیں ٹکراتے، یہ عام طور سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ میدان کربلا میں جا کر دیکھیں، اتنی ساری مصیبتیں ایک دن میں لائی گئیں کہ جس سے بڑھ کر تصور کرنا انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف کی صورت حال پیدا نہیں ہے۔ دیکھیں، کربلا کے ان پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں شاید اتنا فرصت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، یہ میرے خود قوت بیان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پہلو کو ہم بہت اچھے طریقے سے پیش کریں، واقعی وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس قدر سختیاں، جہاں بہت اچھے حالات میں جہاں تھوڑی سی مصیبتیں، سختیاں آنا شروع، وہیں پہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، وہیں اختلاف ہوتا ہے، وہیں اعتراض ہونا شروع ہوتا ہے، وہیں ہر انسان آ کر اپنے مشورے دینا شروع کرتا ہے، وہیں ہر انسان آ کر اختلافی صورت حال پیدا کرنا شروع کرتا ہے۔ خود رسول اللہ کے سامنے کتنے اختلافات لا کر رکھے گئے، جنگ میں جاتے تھے تو اختلاف ہوتے تھے، صلح میں جاتے تھے تو اختلاف ہوتے تھے، لیکن میدان کربلا میں اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ نئے آنے والے لوگوں نے میدان کربلا میں ایک اختلاف تو دور کی بات ہے، حسین ابن علی سے ایک سوال بھی آ کر نہیں کی کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں کی زندگی کے کوئی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں جلدی سے کہہ کے گزر رہا ہوں، لیکن اس بات پر غور کریں گے آپ، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اختلاف، ٹکراؤ، سوال، اعتراض، یہ ایک لمحے کے لیے، ایک کی بھی کوئی جھوٹا واقعہ بھی کوئی میدان کربلا سے نکال کے نہیں دکھا سکتا کہ جہاں کربلا والوں کے درمیان میں ذرہ برابر اختلاف پیدا ہو، سوال پیدا ہو۔ مکے تک لوگ کہتے رہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ نہ جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، مکے تک لوگ مشورہ دے رہے تھے، لیکن جو کربلا میں آ گئے، اعتراض تو دور کی بات ہے، وہ مشورہ بھی دینے کے لیے نہیں آ رہے حسین ابن علی، کوئی مشورہ کربلا میں حسین ابن علی کو نہیں دیا گیا، چونکہ امام کو مشورے نہیں دیے جاتے، اسی سے کوئی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں ہو، کوئی ذرہ برابر اختلاف پیدا نہیں ہو۔ یہ کیوں اختلاف نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو کچھ آئے ہیں، صرف حسین ابن علی نہیں بلکہ امام کے ساتھ جو آئے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جب یہ طے ہو جائے کہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا، وہاں پر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ مسجد میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اپنا نفس شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو تو مسجد میں اختلاف نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہو تو عزاخانے میں اختلاف نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہو تو انجمنوں میں اختلاف نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہو تو پروگرامس میں اختلاف. یہ سارے اختلاف کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں بھی انسان کی اپنی ذات شامل ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن کربلا میں یہ کہیں پہلو نظر نہیں ہے، ذرہ برابر یہ پہلو نظر نہیں ہے. تو جو پھر کربلا اتنی عظیم اس لیے نظر آتی ہے، یہ سارے کربلا کے وہ پہلو ہوتے ہیں، اتنی حسین کربلا اس لیے نظر آتی ہے کہ کربلا کے جو بھی پہلو. تو میں نے ایک مجلس یہاں پہ عرض پڑھی تھی کچھ دو دن پہلے ایک جگہ پر، خوشبار میں مومنین موجود تھے، کہ کربلا میں جو بھی پہلو نظر آتا ہے لمحہ لمحہ کربلا کا ایک توحیدی لمحہ ہے. کربلا میں توحید بہت کم دیکھی گئی، کربلا کا ایک ایک جلوہ، کربلا کا ایک ایک منظر توحید کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو انسان کو اندازہ ہو کربلا میں توحید کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا. کربلا میں ساری مصیبتوں میں بھی جناب زینب کو جمال نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں توحید اتنی زیادہ ہے. کربلا کا نام لے کر لوگوں کو توحید سے دور کیا جائے، یہ کون سی کربلا ہے؟ یہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہے عزیز، یہ نادانوں کی بنائی ہوئی کربلا ہو سکتی ہے لیکن حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہو سکتی. حسین ابن علی کی کربلا میں فقط اللہ نظر آتا ہے، جناب زینب کی کربلا و کوفہ و شام میں فقط اللہ کی ذات نظر آتی ہے. جناب زینب شمر کے خنجر کی طرف بھی نہیں دیکھتی ہیں، اللہ کے جمال کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں. ما رایت الا جمیلہ، ہم نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا، کربلا میں ہم نے جمال پروردگار کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا جناب زینب نے کہ کربلا میں ہم نے بہت کچھ دیکھا، مصیبتیں بھی دیکھی، درد بھی دیکھا، تکلیف بھی دیکھی، غم بھی دیکھا، کٹتے ہوئے گلے بھی دیکھے، خنجر بھی چلتے ہوئے دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی دیکھا. یہ نہیں کہا بی بی نے، دیکھیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جناب زینب یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور ان سب کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کا جمال دیکھا. نہیں، یہ نہیں کہا بی بی نے، بلکہ بی بی یہ فرماتی ما رایت، میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ نگاہ جناب زینب کی ہے. نہیں معلوم ہم جناب زینب کو کس قدر پہچانتے ہیں، نہیں شاید ہماری ذات میں اتنی وسعت نہیں ہماری نگاہ میں کہ جناب زینب کو پہچان پائیں. جناب زینب کے ایک جملے کو پہچاننا میرے لیے بہت مشکل ہے کہ بی بی فرماتی ہے پورے کربلا سے گزر کے، وہ بھی بھولنے کے بعد نہیں، کئی سال گزرنے کے بعد نہیں، عاشور کے دن سارا منظر بی بی دیکھ رہی ہیں اور 12 محرم کو کوفے کے دربار میں جناب زینب یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ ما رایت، ہم نے کچھ بھی کربلا میں نہیں دیکھا الا جمیلہ، سوائے جمال پروردگار وہاں پہ دیکھا، جمال خدا دیکھا. کربلا میں اللہ کو دیکھا، کربلا میں الہی جلوے دیکھے، کربلا میں توحیدی جلوے دیکھے جناب زینب. تو یہ جو کربلا ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہے عزیزو، یہ جو کربلا ہمارے سامنے لا کر پیش کی جاتی ہے وہ زینب بنت علی کی کربلا نہیں ہے. کہ زینب بنت علی کی کربلا میں فقط اللہ نظر آتا ہے، حسین ابن علی کی کربلا میں فقط اللہ نظر آتا ہے. ہماری کربلا میں اللہ کا نام لینے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کا نام لینے والوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہنے والوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے والوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے. بہانہ کیا؟ کہا یہ یزید کے لشکر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا. کیوں؟ یزید کا لشکر کھانا کھا رہا تھا، آپ کھانا کھانا بھی چھوڑ دیں. یزید کا لشکر پانی پی رہا تھا، آپ پانی پینا چھوڑ دیں. یہ تو نہیں کرتے یار. یزید کے لشکر دین کی اور بہت ساری باتیں کر رہا تھا، وہ بھی چھوڑ دیں. آپ یزید کے لشکر سے کیوں تکبیر لے رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے لشکر کی تکبیر کیوں نہیں لیتے؟ جتنا زیادہ لمحات سخت ہوتے چلے جا رہے تھے اتنی زیادہ الہی جلوے اور زیادہ ظاہر ہوتے جا رہے تھے. کربلا اسے کہتے ہیں. شام غریبہ جب آئی ہے تو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیمے زینب نہیں دیکھ رہی ہیں بلکہ وہاں پر جمال پروردگار دیکھ رہی ہیں. وہاں پر صبر دیکھ رہی ہیں, وہاں پر شکر دیکھ رہی ہیں, وہاں پر سید سجاد کے سجدے دیکھ رہی ہیں, وہاں پر امام سید سجاد کے پوری رات سجدے شکر میں گزار دینا دیکھ رہی ہیں. یہ ہے کربلا کا جوان عزیز, یہ ہے کربلا کی عظمت. ہاں مگر دوسری طرف جو درد کا پہلو ہے وہ بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حسین ابن علی کی کربلا کو ڈھونڈا جائے, حسین ابن علی کی کربلا کو تلاش کیا جائے. حسین ابن علی کی کربلا بہت ہی عظیم ہے. وہ کربلا جو ہم پیش کرتے ہیں اسے کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اگر حسین ابن علی کی کربلا پیش کر دی جائے تو پوری دنیا سننے کو تیار ہے عزیز, پوری دنیا دیکھنے کو تیار ہے, پوری دنیا قبول کرنے کو تیار ہے. اگر جناب زینب کی کربلا اگر پیش کر دی جائے, شام غریبہ میں بی بی کن مرحلوں سے گزر رہی ہیں, اس شام غریبہ میں بھی زینب نے نماز شب پڑھنا فراموش نہیں کر دی. ہم ایک چھوٹا سا پروگرام کرتے ہیں تو بھی نماز کو چلو تھوڑا ادھر آگے پیچھے کر لو, یہاں کر لو وہاں کر لو, بعد میں قضا کر لیں. یعنی تھوڑے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن شام غریبہ کے سخت حالات میں بھی جناب زینب کی نماز شب اپنی جگہ پر باقی. حسین ابن علی یہ وصیت کرتے چلے گئے ہیں, لا تنسان یا اختا لا تنسانی فی صلاۃ اللیل, اے میری بہن نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. میری بہن شام غریبہ ایک ایسی شام تھی, اتنے ساری مصیبتوں کو ایک دن میں دیکھنے کے بعد بیویاں ابھی اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں, یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اتنی جلدی یقین نہیں آتا عزیزوں, اگر کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ یہ ہو گیا, ایسا ممکن ہے. مثلا مثال دیتے ہیں, اگر ایک ماں کا بیٹا گھر سے کھانا کھا کر پانی پی کر آمادہ ہو کر تیار ہو کر گھر سے باہر نکلے اور چند منٹ بعد آگے خبر دی جائے کہ تیرا بیٹا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ اور تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہا, تو اب اس ماں کو یقین نہیں آتا ہے, اتنی جلدی یقین نہیں آتا, بار بار نگاہ اس کے دروازے کی طرف اٹھتی ہے کہ میرا بیٹا آ جائے گا, نہیں میرا بیٹا نہیں مر سکتا, کیسے ہو سکتا ہے, ابھی تو زندہ تھا, ابھی تو مجھ سے مل کے گیا ہے. کربلا میں ایک ہی دن میں اتنی مصیبتیں ایک ساتھ آ گئی ہیں کہ بیویاں بھی اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہیں کہ اب عباس واپس نہیں پلٹیں گے. ابھی بچوں کو شاید یقین نہیں آ رہا ہے کہ عباس گئے تھے پانی لینے کے لیے, میرا چچا پانی لینے کے لیے, ابھی واپس نہیں آئے, نہیں آئے گا میرا چچا واپس. شاید زینب بھی اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہیں, اگرچہ شمر کا خنجر دیکھا ہے, لیکن یہ بہن بھی اپنے آپ کو یقین دلا رہی کہ میرا بھیا جو چلا گیا ہے اب واپس نہیں آئے گا. بیویاں اپنے آپ کو یقین دلا رہی ہیں, ایک ماں اپنے آپ کو یقین دلا رہی کہ میری آغوش میں میرا 6 مہینے کا بچہ نہیں آئے گا. اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ ان ساری مصیبتوں کو اتنی جلدی یقین کر لیا جائے. شاید بار بار نگاہیں مقتل کی طرف اٹھتی ہیں کہ کوئی آ رہا ہو, کوئی آ جائے, شبیہ رسول آ جائے, علی کا لال آ جائے. ابھی اس حالت میں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ادھر سے خبر دی جاتی ہے کہ ظالم مشعلیں لیے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں, گھوڑے دوڑاتے ہوئے. پہلے گھوڑوں کو نالبندی کی گئی, گھوڑوں کی نالبندی کر کے کیسے یقین کرے بیویاں, کیسے زینب کو یقین آئے کہ رسول اللہ کے نواسے کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے, کیسے یقین کرے. اس یہ خبر آ کر دی گئی بیوی کو, زینب کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ فرزند رسول پر گھوڑے دوڑائے گئے. کس طرح سے گھوڑے دوڑائے گئے یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہاں اتنا روایت جملہ ملتا ہے کہ ان ظالموں نے یزید کے دربار میں جا کے کہا کہ اے یزید تم میری رکابوں کو سونے اور چاندی کے سکوں سے بھر دے. کہا تم نے کیا کیا ہے, تم نے کون سا عجیب کام کیا ہے. کہا کہ انا رززنا الصدر بعد الظهر, رزا کہتے ہیں ہڈیوں کو اس طرح سے گوشت سے ملا دینا, میں نے حسین ابن علی کے سینے کی ہڈیوں کو پشت کی ہڈیوں سے ملا دیا. ایسے گھوڑے دوڑائے زینب کیسے اس بات کا یقین کر لے کہ میرے بھیا کے لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے، سب کی لاشیں اٹھا لی جائیں گی لیکن حسین ابن علی کا لاشا پڑا رہے گا. ابھی زینب اس کا یقین ہی کرنا چاہتی ہے کہ خبر دی جا رہی ہے کہ مشعلیں لے کے آ رہے ہیں، خیمے جلانے کے لیے آ رہے ہیں. ظالم تیزی سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک ایک خیمے میں مشعلیں لگاتے ہیں، ایک ایک خیمہ جلتا جا رہا ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں. اے ظالموں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ابھی بیویوں کو کربلا پر یقین کرنے دو، ابھی انہیں اس بات کو یقین کرنے دو کہ بھی عباس نہ آئیں گے، علی اکبر نہ آئیں گے، حسین نہ آئیں گے. اور جب خیمے جلنا شروع ہوئے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا شروع ہوئیں، بچے گھبرائے ہوئے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. عزیزو جب کہیں پر آگ جلتی ہے تو وہاں پر سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ بچوں پہ ہوتی ہے اور عورتوں پہ ہوتی ہے. مرد لوگ کوشش کرتے ہیں آگ کو بجھائیں، پتہ نہیں آپ نے منظر کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، مردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آگ بجھا دی جائے، پانی لانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، لیکن عورتیں گھبرانا شروع. آگ کے شعلے جب بھڑکتے ہیں تو خواتین سے دیکھے نہیں جاتے، آگ کے شعلے جب بھڑکتے ہیں تو بچوں کے دل گھبراتے ہیں. کربلا میں جب ایک ساتھ سارے خیمے جلنے لگے، یہ بیبیاں کہاں جائیں جن کے اوپر کوئی مرد موجود نہیں ہے، یہ بچے کہاں جائیں، ایک زینب کیا کرے، بیبیوں کو سنبھالے، بچوں کو سنبھالے، خیمے سے سید سجاد کو بچا کے لے کے آئے، علی کی بیٹی کیا کرے، اور سب کچھ کر رہی ہے علی کی بیٹی. اور اسی عالم میں بی بی فرماتی ہے جناب فاطمہ بنت الحسین، یہ دو جملہ مصائب کے سن لیں، جناب فاطمہ بنت الحسین خود فرماتی ہیں اپنے بیٹے سے روایت، جناب عبداللہ نے یہ روایت بیان کی کہ میری ماں نے مجھ سے فرمایا کہ ایک ظالم جب آگ لگی تھی، لوگ گھبرا کے ادھر ادھر جا رہے تھے اور ظالم آگے بڑھ بڑھ کر چادریں چھین رہے تھے، جو کچھ بھی خیموں میں موجود تھا وہ سب چھین رہے تھے. ایک ظالم حسین ابن علی کی غیرت دار بیٹی، ظالم بی بی فرماتی ہے کہ ظالم میری طرف بڑھا، تیزی سے میری طرف بڑھا، میں نے چاہا کہ جا کر اپنی بھوبھی ام کلثوم جو قریب نظر آ رہی تھی، ام کلثوم کی آغوش میں سہارا لے لوں، بی بی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن جب میں تیزی سے بڑھنا چاہتی تھی ظالم نے پیچھے سے نیزے کا ڈنڈا پھینکا مارا، اب نہیں معلوم اس کی وجہ سے بی بی زمین پر گر پڑی، بی بی زمین پر گر گئی. زمین پر گرنے کے بعد اس ظالم نے آ کر چادر چھین لی اور اس کے بعد بی بی کو غش آ گیا. اب نہیں معلوم کہ یہ زمین پر گرنے کی وجہ سے غش آیا تھا یا چادر کے چھن جانے کی وجہ سے غش آیا، یہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. جو کہ حسین ابن علی کی غیرت دار بیٹی کے لیے اتنا کافی ہے غش آنے کے لیے کہ سر سے چادر چھن جائے. بی بی فرماتی ہے تھوڑی دیر بعد مجھے غش سے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بھوبھی اماں ام کلثوم نے میرے سر کو اپنے زانو پہ رکھا ہوا ہے، میرا ہاتھ میرے سر کی طرف گیا اور میں نے آواز دی، حل لی من خرقت استر بها راسی، اے بھوبھی اماں کوئی لباس کا ٹکڑا مل جائے کہ جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں. تو جناب ام کلثوم نے آواز دی، اے میرے لال امت کا مسلک، تیری بھوبھی بھی تیری طریقے سے ہے، تیری بھوبھی کے سر سے بھی چادر چھن گئی ہے، دیکھو چاروں طرف خیمے جل رہے ہیں، اب نہ کوئی لباس کا ٹکڑا ہے نہ کوئی چادر باقی. انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے کربلا والوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہماری کوتاہیوں کو اور کمیوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیز سنابود فرما، علماء حکم مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے امان انصار میں شامل کر دیتے.